سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جس طرح دنیا کا موسم ایک حال پر نہیں رہتا، اس دنیا کا موسم ایک حال پر نہیں رہتا، دنیا کی سزا ایک حالت پر نہیں رہتی، بلکہ دنیا کا موسم اور دنیا کی سزا بدلتی بدلتی رہتی ہے، کبھی گرمی تو کبھی سردی، کبھی بارش تو کبھی سوکھا۔ جس طرح یہ دنیا کی فضا اور دنیا کا موسم ایک حال پر نہیں رہتا، اسی طرح انسان بھی ایک حال پر نہیں رہتا، انسان کا حال بھی بدلتا بدلتا ہے۔ کبھی انسان پر خوشی کے احوال تو کبھی انسان پر غم کے حالات، کبھی انسان جسمانی اعتبار سے پریشان تو کبھی انسان مالی اعتبار سے پریشان، کبھی انسان دنیا کے اعتبار سے پریشان تو کبھی انسان اپنی روح اور قلب کے اعتبار سے پریشان۔ یہ دنیا کا مزاج ہے، دنیا کی فطرت ہے کہ انسان جسم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، روح یا قلب کے اعتبار سے کبھی نہ کبھی بے چین ضرور ہوگا۔ بے چینی کے ایام، بے چینی کے دن، پریشانی کے احوال اس پر آنے ہیں، اور یہ ایک ایسا مزاج ہے جس سے کوئی بھی بچ نہ سکا، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بھی بدلتے ہوئے حالات سے بچ نہ پائے، اور ان پر بھی پریشانیاں، دشواریاں، تکلیفیں، مصیبتیں اور مشقتیں آئیں۔ تو جب دنیا کا یہ مزاج ہے کہ ہر انسان کے حالات بدلتے ہیں، کوئی بھی انسان یہ چاہے کہ ہر وقت میں خوشی کے عالم میں رہوں، ہر وقت ہم اچھے حالات میں دن رات گزاریں، ہمارے دل کی ہر تمنا اور ہر چاہت پوری ہو جائے، یہ ناممکن سی بات ہے۔ تاہم مومن کی یہ شان کہ مومن اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، مومن اللہ سے جتنا قریب ہوتا ہے، جتنے بھی حالات آئے انسان ان حالات کو اللہ کے اوپر ڈال دیتا ہے کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، اور کافر اللہ سے قریب نہیں ہوتا۔ اس لیے جتنے حالات اور جتنی پریشانیاں، جتنی دشواریاں اس پر آتی ہیں، وہ کافر تمام پریشانیوں کو کسی نہ کسی سبب پہ ڈالتا ہے، ایسا ہوا تو یہ ہوا، اس کی ساری توجہ، اس کا سارا دھیان، اس کا سارا خیال اس بات کی طرف کہ کس سبب سے یہ بات پیش آئی، کیوں پیش آئی، پوری توجہ، پورا دھیان اس کا سبب کی طرف، اور مومن اللہ سے جتنا قریب ہوگا اس کا دھیان اللہ کی طرف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آیت کے میدان میں جو حالات آپ پر پیش آئے، جو پریشانی، جو بے چینی آپ کو پیش آئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زندگی کا کوئی ایسا دن بتائیں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ مشکل، سب سے زیادہ پریشانی کا وقت رہا ہو۔ یہ سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہ سب سے پریشانی، سب سے مصیبت، سب سے کٹھن اور دشوار دن اگر آپ پر کوئی گزرا ہو تو وہ بتائیں۔ جب حضرت عائشہ نے یہ سوال کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذہن پر طائف کا میدان اور طائف کا حال آپ کے ذہن پر آ گیا۔ آپ نے اپنے سر مبارک کو جھکایا اور جھکانے کے بعد حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ کے چہرے انور پر آنسو کے قطرے بہتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے انور کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد فرمایا عائشہ اخبار لا شکوا, تم نے جب اس سے پوچھا ہے کہ آپ کے پریشانی کے دن مصیبت کا وقت مشقت کی حالت بتاؤ بتائی تو میں تجھے خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں, خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں, شکوے کے طور پہ میں نہیں بتاتا. میں شکوے کے انداز میں نہیں کہتا کہ میرے اوپر یہ حالات یہ پریشانی آئی, پوچھا ہے تم نے تو میں صرف خبر کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ میرے اوپر یہ حالات آئے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ مومن کی شان یہ ہے کہ اگر پریشانی مصیبت دشواری جسمانی نقصان مالی نقصان گھر کا نقصان گھر کی کوئی پریشانی اور مصیبت آئے تو انسان اس کو اپنی زبان سے اگر بتائے بھی تو بطور خبر کے بطور اطلاع کے نہ کہ بطور شکوا شکایت کے. اس لیے کہ شکوا شکایت وہ کرے جس کی نگاہ اللہ کی ذات پہ نہ ہو بلکہ جس کی نگاہ سبب پہ ہو کہ یہ پریشانی آئی کس کی طرف سے, یہ مصیبت آئی کس کی طرف سے. نہیں, تمام تر چیزیں اللہ کی طرف سے وجود میں آتی ہیں. جو فیصلہ ہوا وہ ہر فیصلہ اللہ کی طرف سے, یہ الگ کی بات ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ضرور ہوگا. ظاہر میں کوئی نہ کوئی نقشہ ہمارے سامنے آئے گا, کوئی نہ کوئی چھلکا کوئی نہ کوئی صورت ہمارے سامنے ہوگی, مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ سارا فیصلہ اور وہ سارا نظام خدا کی طرف سے ہوگا. مثال اس کی بڑی آسان بھی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ہمارے اوپر غم پریشانیاں مصیبتیں نقصان ذہنی اعتبار سے روحانی اعتبار سے قلبی اعتبار سے جو کچھ آتا ہے یہ پروردگار کی طرف سے ہی آتا ہے. مثال اس کی یہ ہے کھیل دکھلانے والے بہت سے مداری ہوتے ہیں جو کٹپتلی کے ذریعے سے کھیل دکھلاتے ہیں. پلاسٹک کا اور لکڑی کا کی بنی ہوئی کٹپتلی ہوتی ہے, آپ اس کٹپتلی کو دیکھیں تو اسٹیج پہ وہ کٹپتلی رکھی ہے, کبھی وہ دوڑتی ہے کبھی وہ گرتی ہے پڑتی ہے اور کبھی عجیب اس کی حرکتیں ہوتی ہیں. ایک انسان جو صرف کٹپتلی کو دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ ارے یہ تو پلاسٹک کی بنی ہوئی اور لکڑی کی بنی ہوئی کٹپتلی ہے, یہ دوڑتی بھی ہے ہنسی بھی ہے چلتی بھی ہے, یہ کیسا معاملہ. تو حالانکہ اس کٹپتلی کے ساتھ بہت باریک سا ایک وائر لگا ہوتا ہے, دھاگا لگا ہوتا ہے, جو دھاگا اور وائر لے کر اس کٹپتلی کو نچانے والا ہنسانے والا وہ پیچھے پردے کے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے. وہ جس طرح سے اسے وائر کو اور جس طرح اسے دھاگے کو نچاتا ہے ڈالتا ہے, اس طرح سے وہ کٹپتلی ناچتی اور دوڑتی اور چلتی ہے حرکت کرتی ہے. تو جیسے ظاہر میں ہم نے دیکھا کہ کٹپتلی خود سے دوڑتی چلتی ہنسی بولتی ہے اور حرکت کرتی ہے, اسی طرح سے دنیا والے سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خود سے ہو رہا ہے, سبب کے دائرے میں ہو رہا ہے, اور ایمان والے سمجھتے ہیں کہ نہیں جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. لہذا ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی غم پریشانی مصیبت نقصان جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب میرے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے, اور جب اللہ کی طرف سے ہوگا افوض امری الی اللہ, میں اپنے سارے معاملے کو اپنے سارے حالات کو اپنے اللہ کے حوالے کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت بھی فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتے دیکھو ذرا میں نے اپنے بندے پر کیسی مصیبت ڈالی, اس کے بچے کو لے لیا اس کے مال کو لے لیا اس کی راحت اس کے سکون کو چھین لیا تب بھی وہ میری طرف اس کے حوالے کرتا ہے. اے فرشتہ ان سارے حالات میں اس بندے کی نگاہ میری طرف گئی, گواہ رہنا میں نے اس بندے کو اس کی وجہ سے معاف کر لیا. تو افوض بھی امر الی اللہ, حضرت یعقوب علیہ السلام پر کیسی پریشانی کیا نام آئے مگر اس کے باوجود حضرت یعقوب نے کیا فرمایا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں اپنے حزن کو، اپنے غم کو، اپنی پریشانی کو خدا کے حوالے کرتا ہوں، بس اپنی اولاد کے سامنے اور دوسروں کے سامنے انہیں شکوہ نہیں کیا، اپنے اللہ کے حوالے کیا۔ تو جس بیٹے کو ہلاک کرنے کی ساری تدبیریں کی گئی تھی، جب اللہ کے حوالے حضرت یعقوب نے کر دیا، تو آج نکل 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کو تخت شاہی پر بیٹھا کر باپ اور بیٹے کی ملاقات کرائی۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان اپنے حالات اور اپنی پریشانی اور اپنی مصیبتوں کے وقت اپنے اللہ کے حوالے کر دے، تو اللہ آج نہ کل کچھ مدت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے، ربیع بن خیثم رحمت اللہ علیہ بزرگ ہیں، بڑے عبادت گزار بزرگ ہیں۔ رات میں خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ کوئی کہتا ہے کہ سنو، جنت میں جو تمہاری بیوی ہوگی اور خون کی جو سردار ہوگی، اس کا نام میمونہ سودا ہے۔ حیران ہو گئے کہ اچھا، دنیا میں ہی مجھے دکھلا دیا گیا کہ جنت میں میری خون کی سردار کون ہوگی۔ تلاش میں نکلے، تلاش کرتے کرتے دیکھا کہ ایک عورت ہے، اس کا نام میمونہ سودا ہے۔ سوچا کہ ذرا دیکھیں کہ یہ جنت جنتی کیسے بن گئی، اور جنت میں میرا ساتھی اس کو کیسے بنا دیا گیا، اس کا کون سا ایسا عمل ہے جس عمل کی بنا پر اللہ اتنے راضی ہو گئے کہ میں تو راتوں کی عبادت کرتا ہوں اور اللہ نے مجھے جنتی عورت کو دکھایا۔ تو وہاں 3 دن وہاں رہے، دیکھا وہ عورت ہے اور معمولی سی چیز اس کے پاس ہے، کھانے پینے کی زیادہ کوئی چیز نہیں، بس بکری کا دودھ مل گیا تو اسے کھا لیا، اور کچھ بھی راحت کی چیزیں اس کے پاس نہیں، آرام کرنے کے بہت بہتر بستر اس کے پاس نہیں، ساز و سامان اس کے پاس نہیں۔ بظاہر دیکھا جاتا کہ ظاہر میں وہ عورت پریشان حال ہے۔ 3 دن گزرنے کے بعد ربیع بن خیثم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، اللہ کی بندی، میں نے تو تجھے دیکھا کسی فرائض اور نوافل پر عمل کرتی ہے، اس سے زائد تو تیرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، بتا تو اور بھی کچھ کرتی ہے کہ مجھے جنت میں تیرا ساتھی دکھایا گیا، اور تو میری جنت میں ساتھی بن کر دکھائی گئی، تو تیرا کوئی ایسا عمل تو میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس میمونہ سودا نے کہا، بس اتنا ہی میرا عمل ہے جتنا عمل تم نے دیکھا، مگر ہاں سنو، آگے آگے تو میرا عمل اتنا ہی ہے جتنا آپ نے دیکھا، البتہ اتنی بات یہ ہے کہ اللہ مجھے جس حال میں رکھتا ہے میں ہمیشہ اسی حال میں خوش رہتی ہوں۔ اگر کبھی راحت کی حالت رہتی ہے تب بھی میرے دل کی کیفیت ویسی ہی ہوتی ہے، اور غم کی کیفیت ہوتی ہے تب بھی میرے دل کی کیفیت ویسی ہی ہوتی ہے۔ کبھی میرے دل پہ شکوا نہیں ہوتا، کبھی میرے دل پہ شکایت نہیں ہوتی۔ تو رنج کی حالت میں دل کا حال خدا کی طرح ہو، اور خوشی کی حالت میں دل کا حال خدا کی طرح، تو اللہ رب العزت کو شاید میری یہ عطا پسند آ گئی ہو کہ میری ایک بندی ہے جس کو خوشی کا حال ہو تو بھی میری طرف، اور غم اور پریشانی اور مشکلات اور فاقہ اور تنگی کا حال ہو تب بھی میری طرف ہو، شاید یہی عطا مجھے میرے اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ تو حضرت ربیع بن خیثم نے اس عورت سے کہا کہ تجھے معلوم ہے کہ جنت میں تو میری بیوی بنے گی۔ تو کہنے لگی، اچھا آپ ہی ربیع بن خیثم معلوم ہوتے ہیں، یعنی اس کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ جنت میں تیرا شوہر ربیع بن خیثم ہوگا۔ میں اس واسطے سے بتانا چاہتا ہوں کہ انسان پر مصیبت، پریشانی، تنہائی کی کیفیت اگر آئے تو پہلا کام اس کا یہ ہے، افوض امری الی اللہ، اللہ کی طرف میں اپنے اس معاملے کو حوالے کرتا ہوں، تدبیر پر اس کو نہ لے جائے بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ آپ کا فیصلہ یہ ہے، آپ کی طرف یہ معاملہ ہے، لہذا میرے اللہ میں اس پہ راضی ہوں۔ ہاں چونکہ ہم کمزور انسان ہیں اور ہمارے لیے پریشانی برداشت کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے اللہ آپ ہی نے حکم دیا ہے کہ تدبیر اختیار کرو، سبب اختیار کرو، لہذا تدبیر اور سبب کے طور پر میں سبب کو اختیار کروں گا، لہذا اللہ میرے لیے اس مصیبت کو دور کر دے۔ تو سارے معاملات، ساری پریشانیوں میں نگاہ اللہ کی طرف رہے، مگر یہ پریشانی اور یہ مصیبتیں جو آتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے۔ مگر ہر انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ راحت کو, عافیت کو, چین و سکون کو پسند کرتا ہے. اب یہ چین و سکون اور یہ راحت کیسے اس کو حاصل ہو؟ افلاطون کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہو گئی. افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر اور آپ کی نورانی چہرے کو دیکھ کر محسوس کر لیا کہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. چنانچہ قریب ہوا اور قریب ہونے کے بعد اس نے سوال کیا. سوال یہ کیا کہ اے موسیٰ, اگر آسمان سے کوئی تیر برسائے, اشارہ تھا مصیبتوں کی طرف, اشارہ تھا حالات اور مصائب کی طرف, اشارہ تھا تنگی کی طرف, کہ اے موسیٰ اگر آسمان سے کوئی تیر کی بارش برسائے اور آسمان کے نیچے کوئی بندہ ہو تو بتاؤ کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے. ظاہر ہے کہ ہم آسمان کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہوئے ہیں, کسی مکان اور کسی قلعے میں نہیں ہیں, بلکہ آپ کھلے آسمان کے نیچے ہم کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں ہم نے دیکھا کہ اوپر سے کوئی تیر کی بارش برساتا ہے تو اس سے بچنے کا آسان سا راستہ کیا ہے, کس طرح اس سے مقابلہ کیا جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہترین کا جواب دیا. موسیٰ علیہ السلام کا جواب یہ تھا کہ تیر چلانے والے کے بازو میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. جہاں تیر چلا رہا ہے اس کے پڑوس میں, اس کے بازو میں جا کے کھڑے ہو جاؤ. تو تیر عام طور پہ انسان سامنے کی طرف چلائے گا, نیچے کی طرف چلائے گا, جو بازو کی طرف ہو اس پر تو تیر نہیں چلا سکتا. لہذا آسان سا راستہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر کھڑے ہو جاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے افلاطون کو یہ جواب دے کر اشارہ کر دیا کہ اللہ کے بندے, اگر خدا کی طرف سے پریشانی, مصیبت, جسمانی پریشانی, مالی مصیبت اور مال کی تنگی اگر پیش آتی ہے تو بہترین کا راستہ یہ ہے کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ. اگر اللہ کے قریب ہو جاؤ گے, اللہ کا قرب حاصل کر لو گے, تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے بعد, اللہ کے قریب ہو جانے کے بعد اب تمہارے اوپر حالات اور پریشانیاں نہیں آئیں گی. تو حالات و پریشانی سے بچنے کا دوسرا راستہ یہ ہوا کہ ہم اپنے اللہ سے قریب ہو جائیں. اللہ سے قریب ہونے کا ایک بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کے ذکر کی برکت سے انسان اللہ کا ایسا قریبی بنتا ہے کہ انسان دل کی بے چینی سے, جسمانی بے چینی سے, مال کی پریشانی سے محفوظ ہو جاتا ہے. روایت مشہور ہے مگر اس سے آپ نتیجہ نکال سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے, آپ کو کشف ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں قبروں پر عذاب ہو رہا ہے, اور یہ عذاب کوئی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں کہ جن گناہوں سے بچنا مشکل ہو, ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں کہ جن گناہوں سے بچنا ان کے لیے ناممکن ہو, بلکہ بچنا ممکن تھا. پھر فرمایا ان میں سے ایک قبر والا پیشاب سے نہ بچنے کی بنا پر اور دوسرا انسان چغل خوری کرنے کی بنا پر قبر میں عذاب پاتا ہے. نبی علیہ السلام نے ایک ٹہنی توڑی اور ہری ٹہنی توڑ کر اس کے دو حصے کیے اور دو حصہ کر کے دونوں قبر پہ آپ نے رکھا. صحابہ کرام کے لیے معاملہ بالکل نیا تھا, تو آپ نے فرمایا کہ سنو, بات یہ ہے کہ جب تک یہ ہری ٹہنی تر رہے گی, ہری بھری رہے گی, اس وقت تک قبر والے کو کے عذاب میں ہلکا ہوتا رہے گا, قبر والے کا عذاب ہلکا ہوگا. وجہ کیا تھی؟ جتنی بھی ہری چیزیں ہوتی ہیں, ہری چیزیں ہوتی ہیں, وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کا ذکر کرتی ہیں. تو گویا اس ہری ٹہنی کے ذکر کرنے کی بنا پر قبر کی بے چینی اور قبر کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے, اور وہ ٹہنی رکھی ہوئی ہے کم سے کم چار پانچ گز کی بلندی پر. مردہ نیچے سویا ہوا ہے اور وہ ٹہنی چار پانچ گز کی بلندی پہ رکھی ہوئی ہے وہ ٹہنی, تو گویا چار پانچ گز کی بلندی پر ایک ٹہنی جو بے جان ہے اس کے ذکر کرنے سے قبر کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے اور قبر والا بے چینی سے بچ رہا ہے. تو زندہ انسان اگر صرف اور صرف ایک فٹ کی بلندی سے اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرے گا اور دل میں اگر بے چینی ہوگی تو اللہ اس زبان کے ذکر سے دل کی بے چینی کو ضرور دور فرما دے گا. اور اگر سوچے کہ اگر انسان زبان سے ذکر کرتا ہے تو زبان اور دل میں تھوڑا فصل ہے, اس چیز کے اندر بے چینی ہے, تو اگر دل سے ہی انسان اللہ اللہ کرتا رہے تب تو اس کی بے چینی اور بھی دور ہو جائے گی. لہذا دنیا کی پریشانی, دنیا کے حالات اور دنیا کے مسائل اور اپنے گھر کی تنگی, مالی تنگی, جسمانی پریشانی, بیماری, تمام چیزوں سے بچنے کا واحد علاج یہ ہے, مومنانہ شعار یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ کے حوالے کر دے, وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے قرب کو بڑھائے, اور قرب کے بڑھانے کا بہترین راستہ اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کرتا رہے. آپ دیکھیں کیسی کیسی عورتیں اس دنیا میں گزری ہیں اور کیسے کیسے انسان اس دنیا میں اللہ کو یاد کرنے والے گزرے ہیں. حضرت ام خطان ایک عورت ہیں جو سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور حضرت عبداللہ بن مبارک کا زمانہ, عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اور حضرت سفیان ثوری یہ دونوں ہم زمانہ ہیں. جس طرح ان دونوں حضرات کی شہرت تھی, اس زمانے میں ایک عورت ہے جس کا نام ام خطان ہے. ام خطان کے پاس یہ حضرات گئے کہ بڑی صالحہ, بڑی پاک باز اور بہت ہی عبادت گزار عورت ہے, چلو ذرا ان کے پاس جاتے ہیں. پردے سے بات کرنے لگے, تھوڑی دیر جب بات ہو گئی تو بات ہونے کے بعد حضرت سفیان ثوری نے فرمایا, اللہ کی بندی ہم نے آپ کا بہت وقت ضائع کر دیا. ایک عورت نے ایک ایسی بات کہی ہے جس کو اگر ہم اور آپ اپنے دل میں اتار لیں اور ہماری زندگی میں لے آئیں تو ہمارا کام بن جائے. سفیان ثوری نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھے, ہم نے آپ سے باتیں کی, ہم نے آپ کے وقت کو ضائع کیا. تو اس اللہ کی بندی ام خطان نے کہا, وقت ضائع نہیں ہوا, میری عادت ہے کہ میں ہر کام میں عبادت کی نیت کر لیتی ہوں. اللہ اکبر, آپ دونوں ملنے کے لیے آئے تو مومن بندوں سے ملنا, ان سے باتیں کرنا, یہ بھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. تو آپ جب میرے گھر پر آئے تو میں نے پہلے عبادت کی نیت کر لی. آپ جتنی دیر بیٹھے رہیں گے اتنی دیر بیٹھنا عبادت میں شمار کیا جائے گا. اب ذرا دیکھیے کہ اگر کتنی معلوم کتنی اہم کی بات ہے کہ اپنے ہم ہر کام کو, ملنے جلنے کو, اٹھنے بیٹھنے کو, کھانا پکانے کو, مہمان آ جائے تو ان کی ضیافت کرنے میں, اگر ہم تھوڑی سی نیت کو بہادے بلند کر دیں تو ہمیں کتنا ثواب ملے گا. اور اس کے بعد پھر فرمایا, اللہ کا کرم ہے میں ایک ساتھ بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں رہتی, ایک ساتھ بھی, ایک لمحہ بھی اپنے اللہ کی یاد سے میں غافل نہیں رہتی. آپ سنا ہوگا رابعہ رفیعہ رحمت اللہ علیہ کو جب قبر میں ڈالا گیا تو منکر نکیر آئے اور آنے کے بعد سوال کیا من ربو کا, تو رابعہ رفیعہ نے پوچھا تم کہاں سے آئے, ناز تھا کہنے کہ تم کہاں سے آئے, تو فرشتے نے کہا میں آسمان سے آیا. تو رابعہ نے پوچھا کہ آسمان سے لے کر زمین تک کا فاصلہ کتنا, تو فرشتے نے کہا 500 سال. اچھا اوپر سے تم 500 سال کی مسافت طے کرتے ہوئے زمین پر آئے, بتاؤ کیا تم اپنے اللہ کو بھول گئے؟ تو فرشتے نے کہا نہیں. تو رابعہ نے فرمایا اگر تم 500 سال کی بلندی سے نیچے آئے اور تم اپنے اللہ کو نہ بھول پائے, میں اگر زمین کے اوپر سے 4 قدم نیچے آ گئی تو کیا میں اپنے اللہ کو بھول جاؤں گی؟ اور سنو دنیا میں زندگی میں ایک لمحہ بھی میں اپنے اللہ سے غافل نہیں رہی. اللہ اکبر, ایک عورت ہو کر کہتی ہے کہ میں ایک لمحہ بھی اپنے اللہ کی یاد سے غافل نہ رہی. جو اللہ کا بندہ اس دولت کو حاصل کر لے کہ اللہ کی یاد سے حاصل ہو جائے, دل اس کا اللہ اللہ کہنے لگے, اللہ کی طرف دھیان ہونے لگے, وہ انسان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ دولت عطا فرما دے کہ ہمارے دل میں اللہ کی یاد آ جائے, ہمارے دل میں اللہ اللہ کی کیفیت آ جائے, ہمارے دل میں اللہ اللہ کا نقش آ جائے. جب اللہ کا بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ سے اس کا رابطہ ہوتا ہے, پھر اس کے حالات بالکل عجیب بدلتے ہیں. انسانوں کی طرف نگاہ نہیں رکھتا. یہی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حال کو دیکھیے کہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کچھ ہوا, جو پریشانی ہوئی, ظاہر میں دیکھا جائے تو بیٹوں کی طرف سے ساری پریشانی آئی تھی, مگر ان بیٹوں نے 6 تکلیفیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچائی. 6 تکلیفیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹوں نے پہنچائی. پہلی تکلیف یہ پہنچائی کہ باپ کے سامنے آ کر بیٹوں نے جھوٹ بات کہی کہ ہم کھیلنے کے واسطے اپنے بھائی کو لے جانا چاہتے ہیں. پہلا جھوٹ تھا اپنے بھائی کے سلسلے میں، بیٹا اپنے باپ کے سامنے جھوٹ بولتا ہے، اور دوسرا جھوٹ یہ تھا کہ معاہدہ کیا تو معاہدے کی خلاف ورزی کی، عہد کیا تھا کہ ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے مگر بچوں کی حفاظت نہیں کیا بلکہ خود سے ان کو نقصان پہنچایا، تو عہد کیا تھا اس عہد کی خلاف ورزی کی، اور تیسرے نمبر پہ اپنے باپ کی دل آزاری کی۔ تو جھوٹ کہا، عہد کے خلاف کیا، باپ کی دل آزاری کی، اور نمبر چار حضرت یوسف علیہ السلام جو بالکل چھوٹے سے معصوم سے تھے ان کی پٹائی کی، اور اس کے بعد ان کی پٹائی کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ قتل کا معاملہ کیا کہ ان کو قتل کر دیں یا ایسے کنویں میں گرا دیں کہ جہاں وہ مر جائے۔ تو چوتھا گناہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پٹائی کی، اور پانچواں گناہ کہ ان کو کنویں میں مارنے کے ارادے سے ڈال دیا، اور چھٹا گناہ کیا کہ بھائی تھا نبی کا بیٹا تھا مگر اس کے باوجود اپنے بھائی کو غلام کہہ کر مسافروں کے ساتھ بیچ دیا۔ یہ چھ تکلیف کا معاملہ، پریشانی کا معاملہ یعقوب علیہ السلام کے سامنے، مگر یعقوب علیہ السلام کی نگاہ اللہ کی طرف، لہذا اپنے بیٹوں کے چھ چھ گناہ کے باوجود حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو معاف کر دیا۔ جس یعقوب علیہ السلام کی یہ صفت ہے، یعقوب علیہ السلام کریم ہے، رب کریم کریموں میں کریم ہے، لہذا جو اللہ کا بندہ اپنے سارے معاملے کو خدا کے حوالے کرے گا، اگر اس کے چھ گناہ نہیں بلکہ 600 بلکہ 6000 بھی گناہ ہوں گے تو اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہماری نگاہیں اسباب کی طرف، ہماری نگاہیں چیزوں کی طرف ہے، نہیں نہیں، ہم اگر دل کا سکون چاہتے ہیں، پریشانیوں کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں، ذہنی الجھن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، راحت اور سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ فی ذکر اللہ تطمئن القلوب، ہمیں ذکر کرنا ہوگا۔ مگر دنیا کا دستور ہے، دنیا کے سارے اطباء کہتے ہیں کہ صاحب اس دوا کا یہ فائدہ، اس دوا کا یہ فائدہ، اس دوا کا فائدہ، اس دوا کا فائدہ تو لکھا ہوتا ہے، مگر استعمال سے پہلے ہمیں طبیب سے پوچھنا پڑتا ہے کہ دوا کے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ دوا ساری ہے، نام مشہور ہے، اس کی فائدے لکھے ہوئے ہیں، مگر طریقہ استعمال طبیب سے پوچھنا پڑتا ہے۔ اسی طرح ذکر اللہ جس کی تاثیر بڑھ جاتی ہے، جس سے انسان کے سر میں معرفت محبت معیت آتی ہے، یہ وہ ذکر ہے جو اہل اللہ سے پوچھ کر کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو چین و سکون کی دولت عطا فرما دے، حالات آنے پر اللہ ہمیں تفویض کی اور اپنے خدا کی طرف اس کو معاملہ پھیرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ ذکر کا طریقہ اللہ رب العزت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ ذکر پر اللہ کا نور اور اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے ہمارا اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، خیال کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ۔ پوری توجہ، پورا دھیان اپنے دل کی طرف لگا دیں، تنہائی میں کوئی کام بظاہر مشکل ہوتا ہے، اجتماعیت کی حالت میں کام آسان ہوتا ہے، اگر اتنے سارے افراد بیٹھے ہوں اور پھر بھی ہمارا دل ہل نہ پائے بلکہ دل سل بن جائے تو ہم سے بڑھ کر حسرت کے لائق کم ہوگا۔ لہذا کوشش کریں اس بات کی کہ میرا دل اللہ اللہ کرنے والا ہو جائے، دل میں حرکت پیدا ہو۔ ہوا او ہرس والا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے،
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے۔